السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. آج ہم سورۃ النمل آیت نمبر 32 سے 59 تک کریں گے، یعنی اس پارے کو انشاءاللہ تعالی آج مکمل کرتے ہیں. ابھی تک ہم پڑھ رہے ہیں سلیمان علیہ السلام کی جو سٹوری ہے وہی جاری ہے، اور اس میں ابھی تک ہم نے یہ دیکھا کہ سلیمان علیہ السلام کے لشکروں میں ہدہد بھی ایک، ان کا لشکر میں ایک پرندہ تھا جس کی ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ خبریں لے کر آتا تھا، یعنی ایک رپورٹر تھا سمجھ لیں، کہ وہ خبریں لا کے بتاتا تھا. اور جب ایک دن سلیمان علیہ السلام نے اس کو نہیں پایا تو اس کے بارے میں پوچھ گچھ کی، اور یہ کہا کہ اگر وہ بغیر کسی وجہ کے غیر حاضر ہے تو میں اس کو سخت سزا دوں گا، اور یہ اس لیے تاکہ ڈسپلن قائم رہے. بعض دفعہ انسان کو ڈسپلن کرنے کے لیے سختی بھی کرنی پڑتی ہے. اب ہمیں پتہ چلا کہ ہدہد نے آ کے جو رپورٹ دی وہ قوم سبا کے بارے میں تھی، اور جس میں اس نے بتایا کہ وہ بہت ترقی یافتہ، بہت خوشحال قوم ہے، لیکن ان وہ لوگ ایک سورج کی پوجا کرتے ہیں، اور یعنی شرک والی قوم ہے، مشرک قوم ہے ایک، اور اس کی بادشاہت ایک عورت کے ہاتھ میں ہے. اب یہاں سے بعض لوگوں نے کہا کہ عورت کی بادشاہت جائز ہو جاتی ہے، عورت کسی بھی جگہ کی حکمران ہو سکتی ہے، کیونکہ دیکھیں قوم سبا بھی تھی. تو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ساتھ ہی آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ وہ مشرک قوم تھی، وہ کوئی مسلمان تھوڑا ہی تھے. مسلمانوں میں بتائیں کہ کون سی عورت ہے جس نے کہ حکمرانی کی ہو، بادشاہت کی ہو، ایسا تو نہیں ہے. تو لہٰذا اس چیز کو یہاں پہ لے کر آنا کہ اس سے دلیل لینا، یہ کوئی صحیح طریقہ نہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے عرش کے بارے میں، یعنی اس کے تخت کے بارے میں بہت ہدہد نے تعریف کی، اور اس کا تخت جو تھا اس کو بھی عظیم کہا گیا، اور اللہ تعالیٰ کے عرش کو عظیم کہا گیا. کیا فرق ہے کہ اس کا عرش تو انسانوں کے تختوں میں عظیم تھا، اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں دے سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا عرش تو کائنات میں، جتنے کائنات ہے اس میں سب سے زیادہ یعنی بڑا اور عظیم عرش ہے، تو وہ تو اس کے ساتھ مماثلت ہو ہی نہیں سکتی. اب ہدہد نے جو آگے کہا تھا تو وہ اس نے اس دنیا کے معاملے میں کہا کہ بہت ہی عظیم ہے، ٹھیک ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرسی کے بارے میں اتنا فرمایا تھا کہ حضرت ابو ذر سے کہ سات زمینیں اور سات آسمان بھی کرسی کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے جنگل کی، جنگل میں ایک انگوٹھی گری ہوئی ہو، اور عرش تو کرسی کے مقابلے میں اتنا بڑا ہے کہ جیسے ایک انگوٹھی جو ہے وہ جنگل میں پڑی ہو. تو سوچیں کہ کرسی جو عرش سے اتنی چھوٹی ہے وہ بھی آسمان و زمین کے مقابلے میں کتنی بڑی ہے. تو کہاں یہ کہنا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا عرش کا تو مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا کسی چیز سے. تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے اس کے بعد اس کی تحقیق کرنے کا بھی فرمایا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سنی سنائی خبروں کے اوپر بلائنڈلی انسان کو فیصلے دے دینا یہ کوئی حکمت نہیں ہوتی۔ سنی سنائی اور خاص طور پہ آج کے دور میں جہاں پہ سنی سنائی باتیں بہت سی ہیں، یعنی ادھر کی ادھر کی، کوئی بھی لا کے واٹس ایپ پہ ڈال رہا ہے، کوئی کہیں ہے، تو ان چیزوں کو یقین کرنے سے پہلے کچھ تحقیق ضرور کر لینی چاہیے۔ پھر انہوں نے خط بھیجا اور وہ خط بھی ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ، ہمارے دین نے ہمیں رہنمائی دی ہے کہ خط بھی کیسے لکھا جانا چاہیے، اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے ہم چونٹی کے بارے میں بھی دیکھ چکے ہیں کہ چونٹی کو کس طرح سے اتنی سمجھ تھی کہ وہ کیسے دوسری چونٹیوں کی رہنمائی کر رہی ہے کہ اپنے بلوں میں چلی جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے۔ اچھا، اس میں ایک خاص بات آپ نوٹ کیجئے، اس نے پینک میں یہ نہیں کہا چلو چلو بھاگو 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 لشکر آ گیا، اس نے ساتھ سلوشن بھی دیا۔ اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو بعض دفعہ ہم صرف پینک مچاتے ہیں کہ بس یہ ہو گیا یہ ہو گیا فلاں، سلوشن نہیں دیتے کہ حل اس کا کیا ہے۔ اس نے حل بھی بتایا کہ اپنے بلوں میں چلی جاؤ، یعنی اندھا دھند دوڑنے کو نہیں کہہ دیا۔ ہو سکتا تھا اس سے نقصان ہی ہوتا کہ اندھا دھند دوڑ رہی ہیں ادھر ادھر یعنی خوف کے مارے، تو ہو سکتا تھا اور زیادہ روندی جاتی پیروں تلے، لیکن اس نے ساتھ ہی کہہ دیا اپنے بلوں میں چلی جاؤ۔ تو جب آپ کوئی بات کہیں تو ساتھ اس کا حل بھی بتائیں، صرف پینک نہ مچائیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں سلیمان علیہ السلام کا خط، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ دیکھیں کہ ایک تو یہ واحد مقام ہے جہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا، واحد سورہ۔ دوسری یہ بات یہ کہ قرآن کریم میں 114 سورتیں ہیں، لیکن 113 سورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا، کیونکہ سورہ توبہ کے شروع میں نہیں آیا۔ تو یہاں پہ آ کے مکمل ہو گیا، 114 ٹائمز قرآن پاک میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ہم خط لکھیں تو کیسے لکھیں، پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا جائے اور یہ بتایا جائے کہ خط کس کی طرف سے ہے۔ یہاں پہ سلیمان علیہ السلام نے اپنا نام بتایا، اور یہی سنت کا طریقہ ہے انبیاء کا بھی کہ اپنا نام لکھا جائے، اور اس کے بہت سے فائدے ہیں تاکہ خط پڑھنے والا پہلے ہی جان جائے کہ خط کس کی طرف سے ہے۔ جب وہ اس کو پتہ ہوگا کس کی طرف سے خط آیا، دیکھیں ایک خط مجھے کوئی ایک بچہ لکھتا ہے، ایک خط کوئی ملک کا صدر لکھ دیتا ہے، تو جب شروع میں انسان پڑھ لے کہ یہ فلاں کی طرف سے ہے، تو بندہ پھر اس ذہن کے ساتھ خط کو پڑھتا ہے۔ یہ نہیں کہ سارا پڑھ لے اس کے بعد نیچے جا کے لکھا ہو کہ کیا ہے، اور کبھی کبھی تو لوگ نیچے بھی لکھنا گوارا نہیں کرتے اور ایسے ہی بھیج دیتے ہیں کہ لفافے کے باہر تو لکھا ہوا۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو بادشاہوں کو خط لکھے، تمہیں محمد عبداللہ و رسول، اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں لکھ دیا کرتے تھے۔ چاہے کوئی بڑا آدمی چھوٹے کو خط لکھے یا چھوٹا بڑے کو خط لکھ رہا ہے، تب بھی اپنا نام لکھنے کو کوئی اس میں حرج نہیں ہے کہ جی میں اپنے بڑے کو لکھ رہا ہوں اپنا نام شروع میں کیسے لکھ دوں۔ نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کیونکہ آپ دیکھیں یہ تو سنت کا ایک طریقہ ہے نا، تو اس میں بے ادبی کوئی نہیں ہے۔ پھر دوسرے آپ دیکھیں کہ خط کا جواب بھی دینا سنت کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے، خط کا جواب بھی دینا چاہیے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ خط سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو لکھا، یمن کی جو ملکہ تھی جس کا نام بلقیس تھا، اور وہ مسلمان نہیں تھی، تب بھی اس خط میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ ایسا کرنا بھی صحیح ہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جب بادشاہوں کو خط لکھتے تھے تو وہ ظاہر مشرک بادشاہ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ آیات قرآنی بھی لکھ دیتے تھے، کیونکہ ایک آیات لکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن ہو گیا، ٹھیک ہے، اور آپ یہ سوچیں کہ وہ کافر کے ہاتھ میں جائے گا اور پھر وہ وضو کے ساتھ نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا، اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور پھر خط مختصر تھا جس میں ساری بات کر دی گئی، بجائے اس کے کہ لمبے لمبے اتنے لمبے خط لکھ رہے ہیں کہ دوسرے کا بھی ٹائم ویسٹ کریں۔ لیکن مختصر تھا مگر کمپریہنسو تھا، اس میں اپنی بات کر دی گئی. اور آپ یہ دیکھیں کہ انبیاء کی جو تحریر ہوتی تھی وہ لمبی لمبی نہیں ہوتی تھی، ضروری بات کی جاتی تھی. پھر ہم نے دیکھا کہ ملکہ نے یہ کہا کہ یہ کریم، میرے پاس ایک کریم خط آیا ہے. تو ملکہ کو کیسے پتہ چلا باوقت خط آیا ہے؟ ایک نمبر ون، ایسا جانور لایا ہے جو ہوشیاری کے ساتھ اور بڑی احتیاط سے لایا، دوسرا وہ مہر اس کے اوپر لگی بھی تھی سلیمان علیہ السلام کی، تیسرے وہ جو لے کر آیا ہے وہ با ادب رکھ کے خط کو ایک طرف ہو جاتا ہے، تو پتہ چل گیا کہ یہ خط کوئی بڑی ہستی کی طرف سے ہی ہے. پھر خط کا مضمون پڑھ کے بھی پتہ چل گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے بھی پتہ چل گیا، اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ کوئی اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا کوئی پیغمبر ہی ہو سکتا ہے. تو خط نے بہت کچھ کہہ دیا. اور اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھنا چاہتے تو کسی کافر کو بھیج رہے ہیں تو بسم اللہم بھی آپ لکھ سکتے ہیں، لیکن 786 نہ لکھیں، کبھی بھی یہ نمبر نہ لکھیں. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بسم اللہ کی جگہ 786 لکھ دیا جائے اور تو کیا ہو گیا، یہ بھی بسم اللہ ہی ہے تاکہ بے ادبی نہ ہو، یہ تو آپ بے ادبی کر رہے ہیں اگر آپ 786 لکھ رہے ہیں. آپ یہ بتائیں، آپ کے نام کے حروف کو کوئی نمبر کر کے اور آپ کو کہے 3 نمبر ادھر آؤ، 25 نمبر ادھر آؤ، کیسا لگے گا آپ کو؟ تو یہ بہت ہی بے ادبی ہے جو ہم کرتے ہیں جب ہم 786 لکھتے ہیں. تو پلیز کبھی ایسے نہ کریں. دوسرا، خط میں سلام بھی لکھنا چاہیے، اور سلام جب مسلمان کو خط لکھ رہے ہوں تو سلام میں الف لام کے ساتھ السلام علیکم لکھا جاتا ہے. کئی لوگ الف لام کے بغیر لکھتے ہیں، سلام علیکم صرف لکھتے ہیں، الف لام کے ساتھ لکھنا چاہیے، صحیح طریقہ یہی ہے. تو آج ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد کہ جب خط ملکہ کو مل گیا تو ملکہ نے کیا کیا، اور اس سے آپ کو ملکہ کی دانش مندی پتہ چلے گی اور یہ پتہ چلے گی کتنی ذہین ملکہ تھی. آپ کو ذہن میں یہ بھی رکھنا چاہیے کہ یہ بڑی ایک، یعنی بہت ایک مالدار اور بہت ایک ترقی یافتہ اس زمانے کی اور بہت خوشحال قوم تھی قوم سبا. آپ کو آگے جب اس قوم کے بارے میں سورہ میں پڑھیں گے تو آپ کو اور بھی پتہ چلے گا کہ قوم سبا کیسی قوم تھی. وہ یہی قوم تھی جس کی ملکہ کا آج ہم حال پڑھ رہے ہیں. قالت یا ایہا الملأ افتونی فی امری، وہ کہنے لگی اے سردارو مجھے مشورہ دو میرے معاملے میں. ما کنت قاطعتا امرا حتی تشہدون، نہیں ہوں میں قطعی فیصلہ کرنے والی، فائنل ڈیسیجن لینے والی جب تک کہ آپ لوگ حاضر نہ ہوں، یعنی جب تک کہ میں آپ سے بات نہ کر لوں، آپ سے مشورہ نہ کر لوں. اچھا، اب یہ دیکھیں، یہ ایک بہت ہی زبردست اسٹریٹجی بتائی گئی ہے کہ جب کوئی حکمران ہوتا ہے تو وہ کس طرح سے اپنے عوام کو یا اپنے وزراء کو اپنے ساتھ رکھتا ہے کہ ان کو ہر کام میں مشورے کے ساتھ ان کے ساتھ چلے، ان کا مشورے کو مقدم رکھے. ایسا نہیں ہے کہ ڈکٹیٹرشپ ہو کہ بس میں نے فیصلہ کرنا اور جو میرا فیصلہ ہے تو آپ لوگ مجھے کیا مشورہ دو گے. آپ کو پتہ ہے ہمارے دین میں تو ویسے ہی مشورے کی بہت اہمیت ہے. سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو فرمایا وشاورہم فی الامر، اللہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کون معاملے کو جان سکتا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی آپ صحابہ کے ساتھ مشورہ کیا کریں. سورہ شورا ہم پڑھ چکے ہیں وامرہم شورا بینہم، ان کے معاملات باہمی مشورے سے ہوتے ہیں. تو یہ ملکہ ہے، خود ملکہ ہے، وہ کوئی عام بندی نہیں ہے، کوئی اپنے شوہر سے مشورہ نہیں کر رہی، اپنے درباریوں، اپنے وزراء، اپنے حکومت کے جو اور بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے ساتھ مشورہ کر رہی ہے. تو انسان کو چاہیے کہ اپنی رائے کو حرف آخر نہ سمجھے کہ بس میں نے کہہ دیا تو میری بات ٹھیک ہے. مجھے مشورے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے خود نہیں پتا میں کیوں مشورہ لوں. مشورہ تو وہ لیں جو بے وقوف ہوتے ہیں, مشورہ تو وہ لیں جن کو کچھ عقل نہیں ہے, مشورہ تو وہ لیں جو سمجھ نہیں رکھتے. ہمیں مشورے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں, انسان کو ہمیشہ, یہ بھی عاجزی کی علامت ہوتی ہے, ہمیشہ مشورہ کر لینا چاہیے. دیکھیے, سب سے پہلے تو انسان اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرے, اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ استخارہ کرنا. ایک تو ہم نے اس کو علم غیب کی خبریں جاننا سمجھ لیا استخارے کو, اس کی وجہ سے اس کا کانسیپٹ ہی بالکل بگاڑ کے رکھ دیا. سب سے پہلے استخارہ کیجیے, اس کے بعد پھر لوگوں سے مشورہ کیجیے, پھر اس کے بعد اپنی عقل اور سمجھ کو بھی سامنے رکھیے, اور جلدی نہ کیجیے, تو پھر آپ کبھی بھی مایوس نہیں ہوں گے. اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ جب فیصلہ کرنے سے پہلے اس سے گزریں گے, استخارہ, مشورہ, سوچ بوجھ اور جلدی نہ کرنا, تو پھر آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آپ کو ناکامی نہیں ہوگی. تو اس نے کہا تھا فتویٰ تو مجھے, یعنی کسی خاص مسئلے کے بارے میں جب فتویٰ ہوتا ہے تو کسی خاص مسئلے کا جواب. تو اس نے ارکان حکومت کو جمع کیا, ان سے کہا کہ بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے. اور یہ ان کے لیے بھی دیکھیں کتنی دلجوئی کی بات تھی کہ جب اگر کوئی حکومت کے ارکان ہیں, وزراء ہیں, تو ان سے اگر بڑا مشورہ مانگ رہا ہے, فوج ہے اور وزیر ہیں اور مشیر ہیں اور یہ, ان سب سے وہ کہہ رہی ہے, تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی ایک سمجھتے ہیں کہ ہمارے سے یہ مشورہ کر رہی ہے تو ہماری کوئی اہمیت ہے. اس طرح رایا خوش رہتی ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھ لیں اسی وجہ سے آگے آپ ان کا جواب سنیں. قالوا نحن اولو قوة و اولو بأس شدید, وہ کہتے ہیں ہم قوت والے بھی ہیں اور ہم سخت جنگ لڑنے والے بھی ہیں, جنگجو بھی ہیں, لیکن والامر الیک, معاملہ آپ کے ہاتھ میں, فانظری, آپ دیکھ لیں, مادہ تامرین, آپ جو بھی ہمیں حکم دیں گی ہاں سارا آنکھوں پہ ہے, مگر ہماری طرف سے پورا تعاون انہوں نے پیش کیا کہ ہماری طرف سے پورے ہم ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار ہیں, ہم ہر طرح سے تیار ہیں. کیا کہا جاتا ہے کہ اس کی مملکت اتنی بڑی تھی, قتادہ نے لکھا کہ اس کے ارکان میں, شورا کے ارکان میں 313 تھے, ہر ایک آدمی 10,000 آدمیوں کا امیر تھا, نمائندہ تھا. تو اتنی یعنی بڑی پاورفل ان کی حکومت تھی. تو انہوں نے کہا کہ ہم بڑے سخت جنگجو بھی ہیں اور ہم بڑے یعنی بڑی سخت لڑنے والی قوم تھی, اور سردار بھی عقل مند تھے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ چلیں آپ لڑیں اور آپ کو جھکنے کی ضرورت کیا اور ہمارے پاس کسی چیز کی کمی ہے, ہم کوئی ایسے ویسے ہیں, انہوں نے کیا سمجھ رکھا ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے ایسے نہیں کہا, انہوں نے کہا آپ کے ہاتھ میں ہے فیصلہ, آپ جو فیصلہ دیں گی وہ ہماری سر آنکھوں پہ ہے. اب آپ کو اس سے سمجھ آ رہی ہے کہ کس طرح چلنا چاہیے حکومتوں میں بھی, کیسے چلنا چاہیے, چاہے کتنی بڑی کوئی حکومت ہو, پھر بھی کس طرح سے کسی اہم معاملے میں پیش رفت کرنی چاہیے. تو وہ کہنے لگی قالت ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها, جب بھی بادشاہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ کسی بھی بستی میں داخل ہوتے ہیں, یعنی حملہ کرتے ہیں وہاں پہ, تو وہ فساد کرتے ہیں. وجعلوا عزۃ اہلیہ اذلۃ, اور اس کے جو باعزت لوگ ہوتے ہیں ان کو ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں. وکذالک یفعلون, اور اسی طرح وہ کیا کرتے ہیں. تو ملکہ نے اب اپنا جو موقف تھا وہ بتایا کہ وہ کیا سمجھتی ہے. وہ بڑی عاقبت اندیش تھی, بڑی سمجھدار تھی, اور اس نے بالکل صحیح بات کی, کیونکہ وہ سمجھ تو گئی تھی. ظاہر ہے اس زمانے میں بھی کوئی نہ کوئی بادشاہوں کو ادھر ادھر کا, دنیا کے حالات کا یا ملکوں کا, ادھر ادھر کی خبریں تو پہنچتی ہی تھیں کہ کون سی جگہ پہ کون حکمران ہے, کیسے ہیں وہ, اور خط نے بھی بڑا کچھ بتا دیا تھا. تو وہ سمجھ رہی تھی کہ جو بھی بادشاہ کسی بھی قوم پر حملہ کرتے ہیں تو کیسی تباہی مچاتے ہیں. کوئی بھی وہاں جا کے کچھ ایسا تو نہیں کرتا کہ وہاں کے لوگوں کو بہت نوازنا شروع کر دے, وہاں کے لوگوں کو بڑا ان کے ساتھ اچھا کرے. قتل و غارت ہی کرتے ہیں, قیدی بناتے ہیں, لوٹ مار کرتے ہیں, غلام لونڈیاں بناتے ہیں. اور آج تک بھی آپ دیکھ لیں جہاں پہ بھی جنگیں ہوتی ہیں کیسے تباہی کر دی جاتی ہے, کس طرح سے کارپیٹ بومبنگ کر کے پورے کے پورے ملکوں کو ختم کر دیا جاتا ہے. اور آج تو انسانوں نے ایسے ویپنز بنا لیے ہیں کہ پلک جھپکنے میں کسی جگہ کا پورا صفایا کرتے, ایک ٹریگر ہوتا ہے اور ختم. آپ دیکھ لیں جہاں پہ انہوں نے بم پھینکا تھا جاپان میں, تو کیا اس جگہ کا حال ہو گیا. تو ایٹم بم ہے یا ایسی چیزیں ہیں, کیسی کیسی چیزیں آج انسان نے اپنی تباہی کے خود انتظام کر لی. تو آج بھی جہاں پہ بھی جنگیں ہوتی ہیں کوئی اچھی بات نہیں ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی جنگ کی تمنا نہ کرو. یعنی یہ جو ہم جوش میں کہتے ہیں نا, ملکہ ایسی نہیں تھی کہ جذبات میں آ کے جوشیلی ہو کے ہمارے پاس کوئی کمی ہے کسی چیز کی, ہم جاتے ہیں ذرا ان کو دیکھتے ہیں کیا یہ کہہ رہے ہیں, آنے دو ان کو ذرا ہم ٹھیک کر دیں گے. آج نہ صرف نعرے رہ گئے ہیں ہمارے پاس, نہ ایمان کی قوت ہے اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی افرادی قوت ہے, نہ اس طرح ہتھیاروں کی قوت ہے. پھر بھی آپ دیکھیں نعرے اتنے ہیں, بس ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, ہم ایسے کر دیں گے. ملکہ سمجھدار تھی, اس نے نہیں جنگ کی تمنا کی. جیسے آج لوگوں کو بہت شوق ہوتا ہے جنگ کا, دیکھ لیتے ہیں ہم ان کو, ہم کو ڈرتے ہیں کسی سے, اور نہ کوئی تیاری, نہ کوئی اللہ تعالیٰ پہ ویسا بھروسہ, نہ کوئی ایمان کی طاقت, بس صرف یعنی ایک آرٹیفیشل پھوپ, ہاں بس ایک کھوکھلے نعرے, بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو یہ دیکھ لیں, یہ سمجھداری ہوتی ہے. جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جنگ کی تمنا نہ کرو, تو مسلمانوں کو تو نہیں چاہیے کہ وہ ہر وقت جنگ کے ایک اس کے اندر رہیں. ان کا بس دل کرتا ہے کہ کہیں کسی جگہ پہ ہم کچھ شروع کر دیں, کہیں بس جنگ ہو جائے اور ہمیں بس ہم لڑ لیں گے اور ہم ایسے کر دیں گے. کیا ہم دیکھ نہیں رہے دنیا کے اندر جن ملکوں پہ جنگیں مسلط ہوئیں آج ان کے لوگوں کا کیا حال ہے؟ آج ان کے ملکوں کی تباہی آپ خود دیکھتے ہیں, جا کے بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں, آپ اپنی آنکھوں سے اپنی اسکرینز پہ دیکھتے ہیں کہ کتنی تباہی. تو کبھی نہ چاہیں, کبھی نہ دعائیں کریں جنگوں کی کہ جنگ ہو جائے تو پھر ہم کچھ بتائیں. اس نے بالکل صحیح کہا کہ وہاں کے باعزت لوگوں کو تو سب سے پہلے ذلیل کیا جاتا ہے, ان کو لونڈیاں غلام بنایا جاتا ہے, ان کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے. اور آج بھی آپ دیکھیں بڑے ہم اپنے آپ کو سیولائزڈ کہتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ عورتوں کی عزتیں لوٹی جاتی ہیں سب سے پہلے, مردوں کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے وہ بھی پتہ ہے, قطالی کا یا فالون اسی طرح وہ کیا کرتے ہیں. تو اب ملکہ کیا اسٹریٹجی کرتی ہے, دیکھیں آپ اس کی اسٹریٹجی. وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ, تو میں بھیجنے والی ہوں ان کی طرف ہدیہ. میں ایسا کرتی ہوں نہ تو جنگ کی اور نہ ہی کہہ دیا کہ ہم فوراً چلے جاتے ہیں جیسے انہوں نے کہا ویسے متی ہو کے چلے جاتے ہیں, وہ بھی نہیں کہا. کہتی ہے میں ہدیے بھیجتی ہوں, اور بڑی تفصیلیں ہیں اس بارے میں کہ کیا اس نے ہدیے بھیجے. دیکھتے ہیں آگے, فنایا تیراتن, پھر دیکھتی ہوں بیما یرج المرسلون کہ کیا چیز کے ساتھ لوٹتے ہیں جو بھیجے ہوئے ہیں, جو ہم قاصد بھیجیں وہ کیا جواب لے کر آتے ہیں. ذرا لیٹ سی, پہلے وہ دیکھنا چاہتی ہے کہ وہاں سے کیا آتا ہے, یعنی وہ چیک کرنا چاہتی تھی کہ یہ بادشاہ کیسا ہے, کیا یہ تحفے تحائف لے کے دنیا صرف چاہتا ہے, سلطنت چاہتا ہے, یعنی ایک طرح سے رشوت اس کو دے کے ذرا اگر ہم سیٹسفائی کر لیں تو ہمیں نہ جانا پڑے اور نہ ہی وہ حملہ کرے. تو اس نے اس طرح سے ایک دم نہ تو جوش میں فیصلہ کیا, نہ ایک دم ان کی مان لی, ٹھیک ہے. اور بڑی بڑی باتیں کرنے کی بجائے اس نے کیا کیا, لیٹس چیک, اس نے ٹیسٹ کیا پہلے. اگر تو ہوں گے کوئی واقعی اللہ کے نبی اور تو ان کو تو پھر تحفے تحائف سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, ان کو کوئی ضرورت نہیں ہوگی. اگر دنیا داری چاہنے والے ہوں گے تحفے رکھ لیں گے. تو آپ دیکھیں کہ اس نے جو تفسیروں میں آتا ہے, کوئی چھوٹی چیزیں نہیں, اتنے بڑے بڑے تحفے دیے بھیجے جس میں سونے کی اینٹیں, جواہرات, 100 غلام, 100 لونڈیاں, اتنا کچھ بھیجا, بہت ساری تفصیلات آتی ہیں. और ये भी आता है कि फिर आगे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या किया इन तोहफों के साथ। अब वैसे तोहफा किसी का एक्सेप्ट करने में कोई हर्ज नहीं है, तोहफा देना सुन्नत नबवी भी है, तोहफा एक्सेप्ट करना भी सुन्नत है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको फरमाया कि एक दूसरे से को तोहफा दिया करो, ये भी मोहब्बत के लिए, इंसान की मोहब्बत आपस में बढ़ती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदिया कबूल करते थे, उसके बदले में भी हदिया दे देते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इससे बोझ भी दूर होता है, यानी इसका मतलब अगर आप किसी को समझते हैं ना कि इसके दिल में मेरे खिलाफ़ कुछ बातें हैं या ये मेरे से हसद करता है, तो बजाय इसके कि आप भी हसद करने लगे या आप भी उसके खिलाफ़ नफ़रत पाल लें, उसको बहुत ज़्यादा तोहफे देना शुरू कर दें। आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता उसका बोझ दूर हो जाएगा। ससुराल में कोई ऐसा है या कोई जानने वालों में ऐसा कोई है जो कि बहुत ज़्यादा दिल में नफ़रत पाल के रखता है, तो ये एक तरीका कार है जिससे आप उसके दिल को मोहब्बत में बदल सकते हैं। तो उसने क्या किया कि उसने इसके दिल को मोहब्बत में बदल दिया, यानी ऐसा मोहब्बत में बदलने की कोशिश की ऐसा करके। अब आप देखें यानी अक्लमंदी थी ना कि मैं किस तरह से ऐसे करूं कि इनका दिल मेरी तरफ से यानी साफ हो जाए। अब इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक दूसरे को हदिया दो, क्योंकि एक दूसरे के सीने से कीने को ये निकाल देता है। और कोई औरत अपनी पड़ोस के हदिये को हकीर ना समझे, ख्वाह वो बकरी के खुर का टुकड़ा हो। यानी आप हदिये को ये फरमाया गया कि कीना भी निकाल देता है, और कभी हदिये को दूसरे के हदिये को ये ना कहे ये क्या दे के रख दिया, ये क्या, वो हकीर ना समझे। हदिये का मतलब ये नहीं होता कि बहुत ही कोई बड़ी चीज़ दी जाए तो तभी वो हदिया एक्सेप्टेबल हो या तभी वो हदिया अच्छा है, नहीं। हदिया इंसान अपनी हैसियत और दूसरे की भी हैसियत को कुछ सामने रख के ही दे, नहीं ये भी नहीं करे कर्जे ले ले के हदिये भेज रहे हैं। इसी तरह वो हदिया नहीं होता जो किसी को हक से हटाने के लिए हो, जैसे इन्होंने भेजा था कि जो है ना ये इस अपने काम से बाज आ जाए, जो ये कह रहे हैं ना कि हमारे पास मुती हो के आ जाओ वरना मुकाबले के तैयार हो जाए, तो ये इस काम से बाज आ जाए और ये हमें यानी ऐसे ही रहने दें, हमें छोड़ दें, तो बस उनको अपनी तरफ अपनी फेवर में करने के लिए। या बाज़ दफ़ा हदिये इसलिए होते हैं ताकि अपना काम निकलवाया जाए, या बाज़ दफ़ा हदिये इसलिए होते हैं ताकि दूसरे को यानी उस अपने काम के लिए आमादा किया जाए। ये सारी रिश्वत के तरीके हैं, और आपको पता है रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों ही जहन्नमी हैं, दोनों के बारे में ये वईद है। तो रिश्वत को ये कह के दिया जाता है कि ये तोहफा है ना, हदिया है, हदिया कबूल तो करना चाहिए ना, ये तो बस थोड़ा सा ये आपका चाय पानी है। लेकिन आपको समझ होनी चाहिए कि हदिये में और रिश्वत में फ़र्क होता है, ठीक है। और रिश्वत हराम है और हदिया जायज़ है। हदिया ज़रूर दें लेकिन रिश्वतें ना दें। अब इसके बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या किया, फलम्मा जाअ सुलेमान क़ाल अतुमिद्दूननी बिमालिन, फिर जब आए वो वफद पूरा, इतना बड़ा डेलीगेशन, इतने तोहफे तहाइफ लेकर आया, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा क्या तुम मुझे मदद देते हो साथ माल के, यानी तुम मुझे रिश्वत दे रहे हो, ये तोहफे दे के मुझे ख़रीदना चाहते हो। फ़मा आतानी अल्लाहु खैरु मिम्मा आताकुम, जो मुझे अल्लाह ने दिया ना वो बहुत बेहतर है उससे जो तुम्हारे पास है, जो उसने तुमको अता किया। और सुलेमान अलैहिस्सलाम को क्या मिला हुआ था, उनको नबुव्वत मिली हुई थी सबसे बड़ी बात, और इल्म मिला हुआ था अल्लाह ताला की तरफ से, और माल और बादशाहत। बल अंतुम भी हदीयतिकुम तफ़रहून, तुम अपने हदियों के साथ खुद ही खुश रहो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे हदिये। ये भी एक माना है, और ये भी कि तुम तोहफे दे के खुश हो रहे हो, अपने तोहफों के साथ फिर तुम खुश हो रहे हो कि तुमने मुझे तोहफा दे दिया, तो تو بڑی بات کر دی، جبکہ اس کی کیا حیثیت ہے؟ اچھا اب یہ دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا ان کے تحفوں کے ساتھ، کہ جنات کو حکم دیا تو دربار سے بعض اس میں آتا ہے کہ 30 میل کی مسافت میں سونے چاندی کی اینٹوں کا فرش بنا دیا گیا، اور راستے میں دو طرف عجیب الخلقت جانوروں کو کھڑا کر دیا گیا، اور اس طرح اپنے دربار کو بھی خاص اہتمام سے مزین کر دیا، دائیں بائیں 4000 سونے کی کرسیاں ایک طرف علماء کے لیے، ایک طرف وزراء کے لیے بچھائی گئی، جواہرات سے پورا ہال مزین کر دیا گیا۔ تو ان کی کیا چیزوں کی پھر حیثیت رہ گئی؟ تو جب انہوں نے دیکھا آنے والوں نے کہ سونے کی اینٹوں پہ تو جانور کھڑے ہوئے ہیں، تو ان کو تو اپنے تحفے تو بہت ہی حقیر معلوم ہوئے، جنات کی صفیں دیکھیں تو مرعوب ہو گئے۔ تو لیکن جب سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ اچھی طرح پیش آئے ان کے ساتھ، ان کا مہمانی بھی کی، مگر ان کے تحفے واپس کر دیا۔ تو ایسے تحفے کو واپس کرنا کوئی برائی نہیں ہے جو رشوت کے طور پہ دیا جائے۔ ارجی الیہم فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بہا، اور انہوں نے کیا فرمایا؟ اپنے تحفے واپس لے جاؤ، ہم ضرور لائیں گے ان کے پاس کچھ لشکر، نئی طاقت ہوگی مقابلے کی ان کے لیے، ان سے نپٹنے کے لیے ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہوگی۔ اب دیکھیں کہ انہوں نے ساتھ دھمکی بھی دے دی کہ جاؤ یہ میرا پیغام لے کے چلے جاؤ، کیونکہ سمجھ گئے تھے نا یہ رشوت ہے، اور یہ مجھے صرف تحفے تحائف دے کے تو مجھے رام کرنا چاہتے ہیں، مجھے راضی کرنا چاہتے ہیں، تو اس لیے انہوں نے ساتھ یہ تحفے واپس کیے اور ساتھ یہ دھمکی بھی دی، وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً، اور ہم نکال دیں گے ان کو ان کی یعنی بستی سے ذلیل کر کے۔ اب دیکھیں جو ملکہ نے کہا تھا وہ بات صحیح نکلی نا، کیونکہ وہ سمجھ گئی تھی اس بات کو، وہ جانتی تھی کہ جو بادشاہوں کا طریقہ ہوتا ہے، تو ذلت کے ساتھ اس طرح کہ بھئی ان کو ان کی سلطنت پہ قبضہ کر کے اور ان کو وہاں سے نکال کر، وہم صاغرون، اور وہ چھوٹے ہو کر رہیں گے، یعنی وہ رسوا ہو جائیں گے، ان کو چھوٹا ہونا پڑے گا، حقیر ہونا پڑے گا جب ان کو ظاہر گرفتار کیا جائے گا تو، اور ان کو یا اب تو ان کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی تو وہ چھوٹے ہی ہو جائیں گے۔ اچھا اب یہ دیکھیں کہ ایک یہ بھی بات یہاں پہ نوٹ کرنے کی ہے کہ اتنا کچھ تحفوں کے اندر آ رہا ہے، اتنا مال و دولت، اور اکثر دیکھا گیا ہے کہ انسان کے پاس کتنا کچھ بھی ہو پھر بھی اور آ رہا ہو نا تو کوئی واپس نہیں کرتا، اتنا انسان کے اندر لالچ ہے، بلکہ جو جس کے پاس جتنا زیادہ ہوتا ہے وہ اکثر دیکھا گیا کہ اتنا ہی زیادہ لالچی ہوتا ہے، وہ کہتا ہے بس اور آ جائے اور آ جائے، حالانکہ پہلے ہی بہت کچھ ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ سلیمان علیہ السلام کو کوئی پرواہ نہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اچھا چلو اور رکھ لیتے ہیں، مجھے کیا، آ ہی رہا ہے نا، ویسے بھی تحفے کو تو واپس کرنا نہیں چاہیے، نہیں، ان کے نزدیک مال کی کوئی حیثیت نہیں تھی، دین اس سے افضل نعمت تھی، نبوت علم اس سے افضل نعمت تھا، اس لیے کہہ رہے ہیں خیر مما آتا کو، اس میں کوئی شیخی نہیں ہے، اس میں کوئی تکبر نہیں ہے، بلکہ ان کے نزدیک وہ چیزیں زیادہ بہتر تھیں۔ ٹھیک ہے، ہم ان چیزوں کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، علم کی ہمارے نزدیک اس طرح سے اہمیت نہیں ہے، دین کی اس طرح سے اہمیت نہیں سمجھتے۔ امام جعفر کہتے ہیں دنیا اصغر ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے اس کی قدر انبیاء اور اللہ کے اولیاء جانتے ہیں، اس وجہ سے کو وہ کبھی دنیا کے مال و اسباب سے خوش نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو کوئی بھی ایسا تحفہ دے جو آپ کے یعنی آپ کی جاب یا آپ کی ڈیوٹی یا آپ کی اس کے اندر یا آپ کی کوئی ذمہ داری ہے اس کے اندر کوتاہی کرنے کے لیے ہو، یا اس میں کمی کرنے کے لیے، یا اس کو اپنی فیور میں کرنے کے لیے ہو، سمجھ جائیں کہ یہ رشوت ہے. رشوت کی بہت ساری قسمیں, ٹھیک ہے, بہت ساری قسمیں. ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کوئی مجھے جب کچھ دے رہا ہے تو کہیں مجھ سے کوئی مفاد تو نہیں لینا چاہتا. اور بنی اسرائیل کے علماء کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کتنی دفعہ فرمایا نا کہ انہوں نے اپنے اللہ کی آیات کو بیچ دیا ثمنًا قلیلا کے بدلے, بیچ ڈالا. اور ثمنًا قلیلا کیا ہوتا تھا, دنیا ہی تو تھی نا, اسی دنیا کے پیچھے وہ بیچ دیتے تھے. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اب یہ تو واپس لے جاؤ, اب ہم لشکروں کے ساتھ ہی مقابلہ کریں گے. لیکن یہ نہیں کیا کہ ان کو وہیں پہ ختم کروا دیتے, مروا دیتے اور سب کچھ لوٹ کے بھی رکھ لیتے اور اس کے بعد کہتے اب اس کے بعد ہم جائیں گے, نہیں. اور یہ بھی ان کو دھمکی دے دی تاکہ وہ سمجھ جائیں کہ اب ان سے سختی کے ساتھ نپٹا جائے گا. اور کہا جاتا ہے نا کہ ایک آدمی نے سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کو دیکھ کے بولا تھا, سبحان اللہ کتنی بڑی سلطنت ہے. تو انہوں نے فرمایا تھا آخرت کے لیے کیا ہوا عمل اس کے مقابلے میں, جو میرے پاس سب کچھ ہے اس کے مقابلے میں ایک سبحان اللہ کہنا, ایک آخرت کے لیے کیا ہوا یہ عمل میری ساری سلطنت سے زیادہ بڑھ کے ہے. تو جو نیکی ہے نا, چاہے وہ کتنی چھوٹی کیوں نہ ہو, وہ چھوٹی نہیں ہے. آپ کا آپ سوچتے ہوں گے کبھی بسم اللہ کہنا, الحمد للہ کہنا, یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے. نہیں, آپ کو کیا پتہ یہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں اس سے زیادہ ہے. ایک لا الہ الا اللہ یہ ابھی نہیں نا پتہ چل رہا, جب اس دن جائیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ ان یہ چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں لیکن ان کی بھی کتنی بڑی اہمیت ہے. ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے, دوسرے پلڑے میں پوری دنیا رکھ دی جائے, اس سے زیادہ وزنی وہ لا الہ الا اللہ ہے. پوری دنیا سے اس زمین و آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب رکھ دیا جائے, لیکن ہمیں ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. نہ ہم وہ خود کچھ سمجھتے ہیں, نہ ہمیں کوئی کسی اور کے پاس یہ نعمت ہے تو اس کو کچھ سمجھتے ہیں. ہمارے لیے کافر مالدار بہت بڑی چیز ہے, لیکن اگر مومن فقیر ہے تو وہ ہمارے لیے کچھ بھی نہیں. وہ ہمیں کہاں لا الہ الا اللہ کی اہمیت ہے, ہمیں کہاں الحمدللہ کی اہمیت. نہ اپنے لیے سمجھتے ہیں کہ دیکھو مجھے اللہ نے کتنی بڑی نعمت دی ہے کہ میں یہ کلمہ پڑھنے والی ہوں, میں الحمدللہ کہتی ہوں, میں سبحان اللہ کہتی ہوں, یہ کتنی بڑی نعمتیں یہ کہہ دینا. ہمیں لگتا ہے کہ بس پیسہ ہوگا تو پھر بہت بڑی چیز ہے, سٹیٹس ہونا چاہیے, کرسی ہونی چاہیے. یہاں پہ کیا چیز نہیں ہے سلیمان علیہ السلام کے پاس, لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کوئی چیز ان کے نزدیک ایسی بڑی نہیں ہے. اگر پیسے کے ہی وہ حریص ہوتے تو اب پیسہ رکھ لیتے, ان کو کہہ دیتے بس آپ پیسہ ہی بھیجا کرنا, اسی طرح کی چیزیں بھیجتے رہو پھر تم امن میں رہو گے. نہیں, اور آپ یہ دیکھیں انہوں نے اپنی بادشاہت سے بھی, اپنی حکومت سے بھی, اور اپنی جتنے ان کے پاس وسائل تھے ان سے بھی دین کے فروغ کو میں مدد یا دین کو آگے پھیلانے یا دین کو پہنچانے کے لیے یوز کیا. یہ نہیں کہ بس بادشاہ بن کے بیٹھ گئے, اب مجھے کیا, دنیا جائے جہنم کے اندر بے شک جاتی رہے, ہمیں کیا, ہمارے پاس تو کوئی ہے نا. اب ہم اگر اپنی لائف میں کمفرٹیبل ہو جاتے نا تو ہمیں نہیں یہ سوچ آتی کہ میں نے دین کے لیے بھی کوئی کام کرنا ہے. اب ہم کمفرٹیبل زندگی گزار رہے ہیں, دین تو وہ کام کریں جو ان کو مصیبتیں پڑی ہوئی ہیں, مشکلات ہیں, وہ تو چلو دین کی طرف جائیں, وہ تو اللہ اللہ کریں, ہمیں کیا, ہمارے پاس تو سب کچھ ہے جی. ہم سمجھتے ہیں کہ دین کا کام یا دین کی طرف آنا جب مصیبتیں ہوں نا تب کے لیے ہوتا ہے, جب ہمارے پاس سارا کچھ ہے تو اب ہمیں کیا ضرورت ہے. نہ ہمیں کوئی دین کے کام کرنے کی ضرورت ہے, نہ کوئی دین پہ چلنے کی ضرورت ہے, سب کچھ ہے نا ہمارے پاس. تو سلیمان علیہ السلام سے سیکھیں کہ جب انسان کے پاس نعمتوں کی بارش ہو, نعمتوں کی فراوانی ہو, تب اس کو کیسا کردار والا ہونا چاہیے, تب اس کو کیا کرنا چاہیے. اچھا یہ بھی دیکھیں نا ایک بات, یہ پیچھے جو بات آئی ہے, ملکہ نے مشورہ تو سب سے لیا تھا اور انہوں نے بھی کہہ دیا آپ آگے گو ہیڈ, انہوں نے دے دیا کہ آپ جو بھی کریں. اس نے یہ نہیں کہا میرے دیکھو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم بڑے جنگجو ہیں تو مجھے تو حملہ ہی کرنا چاہیے کیونکہ انہوں نے کہہ دیا کہیں میرے خلاف نہ ہو جائے. نہیں, اس نے پھر اپنی عقل استعمال کی نا, ٹھیک ہے, اپنی عقل استعمال کرتے بھی پھر اس نے یہ کام کیا. تو ایسا نہیں کہ آپ کسی سے مشورہ لے لیں اور اس کے بعد آپ اب لازم ہے کہ وہ یہی کریں. اب مشورہ دینے والے ناراض ہو جاتے ہیں کہ آپ نے ہم سے مشورہ لے لیا اس کے بعد کیا کیوں نہیں ویسے, دیکھا میں نے تو یہ کہا تھا اور آپ نے یہ نہیں کیا. اب آپ کو نقصان اگر ہو گیا تو دیکھو ہماری, لیکن آپ دیکھیں آپ سے جب کوئی مشورہ مانگے تو آپ کا کام صرف مشورہ دے دینا ہوتا ہے, اس سے آگے نہیں کہ اب آپ اس سے آگے بڑھ کے اب مشورے کو یہ لازم کر دیں کہ آپ نے ضرور میرے مشورے کے مطابق ہی چلنا ہے اور اس کے مطابق ہی کرنا ہے. آپ اس طرح کسی کو باؤنڈ نہیں کر سکتے. قول کہا, یا ایہا الملأ ایکم یأتینی بعرشہا قبل ان یأتونی مسلمین. اس نے کہا, اے اہل دربار, ایہم کون سا تم میں سے لاتا ہے میرے پاس بھی عرشیہ اس کا عرش, قبل ان یأتونی مسلمین, اس سے پہلے کہ وہ میرے پاس مطیع ہو کے آ جائیں. اب وہ بھی دیکھیں, ادھر جب سلیمان علیہ السلام کو پتہ چلا کہ وہ آ رہے ہیں, ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ لوگ آ رہے ہیں, تو انہوں نے ملکہ کا امتحان لینے کے لیے, اس کی دانش مندی کا, اس کی عقل مندی کا امتحان لینے کے لیے انہوں نے اپنے اہل دربار سے کہا کہ آپ میں سے کون ہے جو اس کا تخت میرے پاس لے کر آئے گا اس سے پہلے کہ وہ پہنچ جائیں فرما بردار ہو کے. تو اس کا مطلب پتہ تھا نا ان کو کہ وہ آ رہے ہیں, تو انہوں نے چاہا کہ کہاں یمن ہے اور کہاں فلسطین جہاں پہ وہ بیٹھے ہیں, لیکن انہوں نے کہا کہ ان کے پہنچنے سے پہلے, یعنی اس کا مطلب وہ راستے میں تھے. اچھا, قال عفریت من الجن, ایک دیو ہیکل, جنوں میں سے ایک دیو ہیکل نے کہا, انا آتی کا بھی قبل ان تقوم, میں لے کر آتا ہوں اس کو اس سے پہلے کہ آپ کھڑے ہوئیں, آپ یعنی میم مقامی کا اپنی جگہ سے آپ کھڑے ہوں گے, اس سے بھی پہلے میں لے کر آ جاتا ہوں. اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے دربار میں کیسے کیسے جن تھے, کتنے طاقتور جن تھے, اور سارے جنوں کا اس کا مطلب ہے ایک جتنا طاقت اور قوت نہیں ہوتی, کوئی جن بہت زیادہ طاقت قوت والے, کوئی جن کم والے. ایک جن وہ تھا جس میں اتنی طاقت تھی کہ اس نے کہا کہ میں اتنی دیر میں لے آتا ہوں, 1500 میل کا فاصلہ تھا. آپ اپنے دیکھیں کہ آج بھی جہاز سے 1500 میل کا فاصلہ تو جانا اور 1500 کو آنا, 3000 میل نیو یارک سے کیلیفورنیا تک کا ہو گیا, اتنا لمبا فاصلہ آج جہاز بھی طے کرتا ہے تو 6 گھنٹے میں پہنچاتا ہے, اور کہاں یہ کہ وہ کہہ رہا ہے آپ اٹھنے سے پہلے ہی میں لے آؤں گا. اللہ اکبر. تو پھر وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ, اور میں اس پر قوت رکھنے والا بھی ہوں اور امانت دار بھی ہوں, یعنی ایسے نہیں کہ میری صرف باتیں ہیں, میرے پاس پاور ہے اس کی. اس نے یہ بھی یقین دلایا اور میں امانت دار بھی ہوں, کیونکہ پتہ چلا تھا نا کہ اس کا عرش عظیم ہے, بڑے ہیرے جواہرات, اور اتنا بڑا تھا, ہیوج عرش تھا, ہیوج تخت تھا, اور اس کی کئی باتیں بھی آتی ہیں کہ وہ اتنا بڑا تھا, اس کی جو اس ایک تو سونے سے سارا بنا ہوا تھا, اور جڑاؤ اور ہیرے جوہرات, 80 ہاتھ اونچا تھا اور 40 ہاتھ چوڑا تھا, اور اتنا یعنی کشادہ تھا, مضبوط تھا, اور ایک محل کے اندر رکھا ہوا تھا, اور بلند و بالا تھا. تو ایسے تھے, اور 600 عورتیں ہر وقت اس کی خدمت میں لگی رہتی تھیں, اس کو صاف ستھرا کرنے میں ہوتی ہوں. تو اب آپ دیکھ لیں نا, جس قوم کے پاس ایسا کوئی تخت ہو, آپ اسی سے تھوڑا سا تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ سنت و حرفت میں اور خوشحالی میں کس لیول پہ ہوں گے. ان کے پاس نعمتوں کی کوئی کمی نہیں تھی, ان کے پاس کوئی مال و دولت کی کمی نہیں تھی, جنہوں نے ایسا زبردست تخت ہی بنایا ہوا تھا کہ ظاہر ہے وہ اتنی امپریسو تھا کہ ہدہد نے آ کے اور چیزوں کی نہیں, اس کے تخت کی خاص طور پہ بات بتائی. اتنا امپریسو ہوگا نا, اس زمانے کا بھی بہت زبردست تھی. تو انہوں نے اس سلیمان علیہ السلام نے جو ان کی سب سے زبردست چیز تھی जो उनकी सबसे लग्जूरियस या बहुत जो इम्प्रेसिव चीज़ थी उनके हाँ भी बहुत बड़ी इसको समझा जाता होगा, उसको लाने का कहा। करना क्या था ला के? सुलेमान सल्लम को ख़ुद तो कोई ऐसी ज़रूरत थोड़ी थी तख्त की, तो ताकि जब वो मलका आए ना उस पर रो पड़े कि ये बादशाह कितना ताकतवर है और उसके पास कितनी कुव्वत है, और अगर वो तुम्हारा तख्त यहाँ पर ला सकता है तो ज़ाहिर है फिर इसका मतलब है कि वो कोई बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ ही होगा। तो उसको इस बात का बताने के लिए, और फिर ये देखे ना जो भी दूसरा आपका ओपोनेंट हो आपके मुकाबले में हो उसके ऊपर ऐसे काम से कितना रोब पड़ जाना था। और इसीलिए कहा जाता है कि जो काफिर है ना उनको मरहूब करने के लिए अगर कोई कदम उठाया जाता है तो ये भी सुन्नत है सुलेमान अलैहिस्सलाम की। कुव्वत और ताकत का कोई मुजाहिरा किया जाता है, जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रे का जो तवाफ़ है उसमें रमल करने को कहा पहले चक्करों के अंदर, शुरू के चक्करों में, तो वो रमल किस लिए था? ताकि काफरों पे रोब पड़े, और वो कहते थे मदीना जाके ये लोग वीक हो गए, तो उनको पता चले कि ऐसा कुछ नहीं है, हमें अभी भी ताकत है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो दरबार था ना वो सुबह से शाम तक दोपहर तक लगा रहता था, तो उसने कहा कि मैं उस वक्त तक ले आऊँगा जब तक कि आपका दरबार बर्खास्त नहीं होता, और मैं ताकतवर भी और अमानतदार भी हूँ। अमानतदार किस लिए कहा? क्योंकि वो इतना कीमती था, हो सकता है उसमें से कोई जवाहरात चोरी ना कर ले, कोई उसमें से कोई इधर उधर हेरा फेरी ना कर दे। और ये दो सिफात ज़रूरी हैं किसी भी जॉब के लिए, किसी को भी आप कोई काम देने लगे तो सबसे पहले एक चीज़ कि वो उस काम को करने का अहल है। यहाँ पे क्या चाहिए था इस काम को करने के लिए? कुव्वत, ठीक है, तो उसने कहा मेरे पास कुव्वत भी है। और दूसरी अमानत को ज़रूर देखें कि अमानतदार हो, तब कोई काम सही हो सकता है। जब हम यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कहानी भी पढ़ते हैं कुरान में, तो उन्होंने भी दो ही बातों की, जो अपना बादशाह था मिस्र का, उसको दो ही बातों के बारे में कहा कि मैं इस काम को जानता भी हूँ और मैं अमानतदार भी हूँ। मैंने वहाँ पे भी आपको यही बात बताई थी कि देखें पहले आपका जो भी जॉब है उसके बारे में सही इल्म होना, स्किलफुल होना उसको करने का, वो आपके पास स्किल हो वो ज़रूरी है, और सेकंड अमानतदारी। अब हम देखते हैं जहाँ पे भी फेलियर्स होते हैं, मिसाल के तौर पर आप सियासत का मैदान देख लें, इनमें से एक चीज़ नहीं होती तो फेलियर होता है। या तो काम करना ही नहीं आता, अमानतदारी बहुत है लेकिन काम ही नहीं करना आता, उल्टे सीधे काम कर लिया उसके बाद सब बेड़ा गर्क कर दिया। या दूसरी चीज़ होती है कि आता तो है काम करना लेकिन अमानतदारी नहीं, करप्ट है, तो तब भी वो नाकाम हो गई, जो जॉब दी गई थी फेलियर हो गया। तो लिहाजा ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, इनमें से एक भी नहीं होगी ना तो जॉब सही नहीं हो सकती। जिसको भी जॉब दें आप ये दो काम देखा कर। कभी कभी हम सिर्फ देख लेते हैं हाँ माहिर बहुत है इस काम का, इसको इतना तजर्बा है, हम यही इग्नोर कर देते हैं कि अमानतदार भी है कि नहीं, और उसके बाद हम देखते हैं कि डंडी मारने लगा, उसके बाद हम देखते हैं हेरा फेरियाँ हो रही हैं। दूसरी तरफ हम देख लेते हैं अमानतदार बहुत है, बड़ा अल्लाह वाला है, बड़ा नेक है, इतने हज कर लिए इसने, और ये भी तो देखें कि उसको ये काम भी करना आता है या नहीं, उसका तजर्बा है भी या नहीं, और उसको जॉब पकड़ा देते हैं। नेक बहुत है, नेकी से थोड़ी उसने वो काम करना, नेकी अपनी जगह ज़रूरी है लेकिन साथ उस काम का भी तो तजर्बा हो उसको, वो काम भी तो करना आता हो। तो दो चीज़ें देखेंगे तो आप कभी भी मात नहीं खाएंगे जब भी किसी को जॉब देने लगे। अच्छा, तो कुव्वत यहाँ पे क्या है? कैपेबिलिटी, कि वो इसका कैपेबल भी है करने का, और ये काम कुव्वत के साथ ही हो सकता था इसलिए उसने कवी होने की बात की। कौला कहने लगे अल्लज़ी अंदहु इल्मु मिनल किताब, वो जिनको इल्म दिया गया था किताब में से, कोई एक थे। अब वो कौन थे? ये नहीं बताया गया, ये बताया गया जिसके पास इल्म था किताब का, वो बोला। इसके बारे में बहुत सारी राय हैं। बाज़ जगह पे है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम खुद ही थे, बाज़ जगह पे है कि उनका वज़ीर था जिसका नाम आसिफ था और वो किताब का इल्म जानता था, हो सकता तौरात इंजील का जानता था या कोई और ख़ास किताब का। बाज़ जगह पे यह कि इसमें आज़म जानता था, बाज़ जगह पे है कि एक और जिन था और बाज़ जगह पे है जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम का तो नहीं बात हो सकती, ये तो दूर की बात है, लेकिन हो सकता है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का वज़ीर हो सकता है, सुलेमान अलैहिस्सलाम खुद हों, इसलिए कि जो वक्त का नबी होता है उसको सबसे ज़्यादा शरीयत का इल्म होता है, सबसे बड़ा आलिम वो होता है शरीयत का। तो इल्म मिनल किताब से हो सकता है सुलेमान अलैहिस्सलाम खुद ही हों, या हो सकता है कोई जिन हो और कोई और जिन हो इससे भी बड़ा हो। तो बहुत सारे अक्वाल हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने मेंशन क्यों नहीं किया? इसलिए कि इसका हमारी हिदायत से कोई ताल्लुक नहीं। जो भी कोई चीज़ हमारी हिदायत से ताल्लुक़ रखती है ना, उसको बता दिया जाता है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िम्मेदारी सिर्फ कुरान पहुंचाना नहीं था, इसको खोल खोल के बयान करना भी था। ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़राइज़ में से था, फ़राइज़ नबूवत में से। तो अगर नहीं बताया तो इसका मतलब हिदायत से ताल्लुक़ नहीं, लेकिन हम फिर उन बातों के कुरेद में पड़ जाते हैं जिनका हमारी हिदायत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और वो सवाल का फिर बताएं वो कौन था, नहीं फिर बताएं फिर क्या था। इसलिए मैं पहले ही आपको बता रही हूँ कि इसको कुरेदने से कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, जो बात समझने की है वो क्या है, इल्म मिनल किताब, उसके पास किताब का इल्म था, ये अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पर मैंशन किया। वरना ये भी कहा जा सकता था कि एक और ने कहा, एक और किसी और ने कहा बस, लेकिन इस चीज़ को हाईलाइट किया गया कि उसके पास इल्म था। इल्म था तो उसने कहा अना आती का बिही कबल अन यर्तद्दा इलैका तरफुक, मैं उसको लेकर आता हूँ आपके पास पलक झपकने से भी पहले, इससे पहले कि आप पलक झपकें उससे भी पहले मैं यहाँ पे उसको ले आऊँगा। सुभान अल्लाह, यानी इल्म की फजीलत यहाँ पे आपको पता चलती है कि जब इल्म था तो इस इल्म की वजह से, यहाँ से पता चलता है कि वो इतना ताकतवर था कि इतनी तेज़ी से वो ला सकता था। एक के पास तो सिर्फ कुव्वत थी ना, लेकिन एक के पास किताब का इल्म था। तो इस बार बार इस सूरा में, इस वाक़े में हमें इल्म की अहमियत पता चल रही है। आप देखें सुलेमान और दाऊद अलैहिस्सलाम को भी शुरू में ही उनके जो नेमत दी गई वो इल्म की नेमत के साथ उनके इंट्रोड्यूस कराया गया कि उनको अल्लाह ताला ने इल्म की नेमत दी हुई थी। इल्म को दीन का भी और दुनिया का भी सारा ही इल्म, इसको अहमियत देना ज़रूरी है अगर आप दीन में और दुनिया में तरक्की करना चाहते हैं। और दोनों ही उलूम जो हैं वो अल्लाह ताला तक पहुंचाते हैं, क्योंकि दुनिया का इल्म भी अल्लाह तक लेकर जाता है अगर आपकी नीयत दुरुस्त है, अगर आप उससे भी अल्लाह ताला की पहचान रखना चाहते हैं। और इसको मुज़म्मत नहीं की गई, कहीं पे ये नहीं कहा गया कि आपने दुनिया का इल्म लेना ना, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में भी एक सहाबी ने यह इब्रानी ज़मान कुछ दिनों में ही सीखी थी ताकि इससे पैगाम पहुंचाया जाए उन लोगों तक। तो ज़ुबान का इल्म लेना तो दुनिया का इल्म है ना, तो दुनिया का इल्म हो गया तो हम कहते हैं ये तो दुनिया का है, ये तो ज़ुबानें सीखना, ये तो दीन का नहीं। नहीं, ये भी फिर इंसान को अल्लाह ताला तक पहुंचाता है। दीन की खिदमत आप इसके ज़रिए कर सकते हैं। आप जब अल्लाह ताला ने अपने नबी को फरमा दिया कुर रब्बी ज़िदनी इल्मा, तो फिर हमें तो ज़्यादा इस चीज़ की दुआ करनी चाहिए। जिनके पास इतना इल्म था उनको ये दुआ सिखाई गई, तो हमें तो उठते बैठते कहनी चाहिए रब्बी ज़िदनी इल्मा। लेकिन इल्म की हिर्स भी तो हो, हमें इल्म की तलब भी तो हो। इल्म की तलब ही हमने छोड़ दी है, हमें इल्म की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती कि हमें इल्म लेना, बल्कि इसको फारिग लोगों का काम समझा जाता है कि इल्म लेना कौन सा कोई है। हाँ, आप हांडी रोटी कर रहे हैं कोई आपसे नाराज़ नहीं होगा, आप झाड़ू पहुंचा कर रहे हैं लोग कहेंगे हाँ ठीक है घर का काम कर रही है, लेकिन जिस वक्त आप इल्म लेने के लिए बैठेंगे ना, कहेंगे ये क्या तुमने शुरू कर दिया, ये फालतू तुम्हारे पास क्या काम है, ये तुम क्यों अपना वक्त ज़ाया कर रही हो, ये किस तरफ तुम लग गई हो। यानी इल्म को कोई अहमियत नहीं दी जाती आज। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि इल्म तो अंबिया की मीरास है, आज तौर पे दीन का इल्म तो अंबिया की मीरास है। इसको हासिल करना तो अंबिया के विरसे में से विरसा हासिल करना, और हम इसको इतने छोटा और
बस हकीर सा समझे, बस बच्चे पढ़ लें स्कूलों यूनिवर्सिटियों में इतना ही काफ़ी, और हम हांडियाँ रोटियाँ करते रहें, बस ये हमने काम पकड़ लिया। तो इसीलिए हम मुसलमान आज देखें कितने ही पीछे रह गए, हर एक मैदान में, दीन में भी पीछे हैं, दुनिया में भी पीछे हैं। तो वो कहता है कि मैं, उसके पास इल्म था किताब का, तो वो कहता है मैं इतनी जल्दी ले आता हूँ। पलक झपकने में हो सकता है, सिर्फ पलक झपने की बात हो, या मुहावरतन जैसे कहते हैं ना, हम, मैं तो एक सेकंड में ला देती हूँ, तो सेकंड में तो नहीं ला सकते ज़ाहिर है, तो लेकिन हम बोलते हैं ना इस तरह, तो ये एक मुहावरतन। अच्छा, और ये हुआ भी, उसने ऐसा करके भी दिखाया। अच्छा, फलम्मा रआहु मुस्तक़िरन इंदहु, जब उसने देखा तो उसको रखा हुआ पाया अपने पास, यानी ऐसे नहीं कि सिर्फ नज़र आ रहा था, बल्कि वहाँ पे रखा हुआ था, पड़ा हुआ था वहाँ पे, या वाकई एक पलक झपकने में आ गया। सुभान अल्लाह, इससे पता चलता है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की सुभान अल्लाह बादशाहत कैसी थी। आज 21st सेंचुरी में लोग कहते हैं ना, वो तो पुराने लोग थे, उनको तो शायद पता नहीं, कुछ पता ही नहीं होगा, वो तो आज की टेक्नोलॉजी भी इतनी तरक्की कर गई है, तब भी आप, हाँ, तस्वीर भेज लेते हैं, मैसेज एक दूसरे तक इतने सेकंड्स में कन्वे हो जाता है, पलक झपकने में चला जाता है, आप इधर से बोल रहे हैं उधर उसको पहुंच रहा है, साथ साथ जैसे सामने बैठा, लेकिन कोई चीज़ इस तरह से करना वो आज भी मुमकिन है। और वहाँ कोई कहाँ इतना बड़ा तख्त, इसको मूव करना एक जगह से दूसरी जगह, आप अपने घर का ही सामान लेके जाने लगे तो कितने दिन लग जाते हैं, और क्या हालत हो जाती है, कोई भारी चीज़ ले जानी हो तो कितने ट्रक चाहिए होते हैं, और कहाँ ये कि तख्त उठा के इतना बड़ा पलक झपकने में वहाँ पहुँच गया, ना कोई ट्रक, ना कोई हवाई जहाज़, ना कोई शिप, ना कुछ भी नहीं, क्या क्या चीज़ होगी, कैसे वो करते थे, आप अंदाज़ा लगाएं कितनी बड़ी बात है ना। और ये जो आज मुमकिन नहीं, जबकि इंसान चांद तक पहुँच गया, आज भी मुमकिन नहीं है, जबकि इतने वसाइल हो गए हैं, तब भी नहीं है, तब भी मुल्कों के सफ़र करने में, हमें कहीं जाना भी हो खुद अकेले इतने से वज़न के साथ, तो हम कितने घंटों में पहुंचते हैं, कभी 24 घंटे लगते हैं, कभी कितने घंटे लगते हैं, लेकिन पलक झपकने में आ जाना, एक तो आना, फिर पलक झपकने में आ जाना, और आज इतनी सी चीज़ को भी ले जाना हो तो कितनी प्लानिंग चाहिए, कितने लोग चाहिए, कितनी टेक्नोलॉजी चाहिए, कितना बड़ा ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम चाहिए, तो ये छोटी बात नहीं। उसके बावजूद, जबकि ये इतना बड़ा कारनामा हुआ, सुलेमान अलैहिस्सलाम ना कोई फ़खर, ना कोई तराना, ना कोई बड़ी बड़ी डींगे मारना, काला हादा मिन फ़दली रब्बी, फरमाया ये मेरे रब का फ़सल है। आप देखें, हम बहुत ही छोटे लोग हैं, नाचीज़ हैं, वो तो अल्लाह के नबी थे, अगर किसी को फ़ख्र सूट करता तो उनको सूट करता था, अगर करता तो, लेकिन उनके अंदर आप देखें फ़ख्र गुरूर का शायबा भी नहीं, और हमें आज देखें हम कुछ भी नहीं हैं, लेकिन कभी हम कौमों पे फ़ख्र करते हैं, कभी अपनी बरादरियों पे फ़ख्र करते हैं, कभी हम अपने ख़ानदानों पे फ़ख्र करते हैं, अपनी ज़ुबान पे फ़ख्र करते हैं, अपनी जिस घर में पैदा हो गए उसके ऊपर इतनी डींगे मारते हैं कि हमारे तो आबाओ अजदाद ये थे और वो थे, और हम फलां बरादरी से हैं, और हम फलां ज़ुबान बोलने वाले, हमारी डींगे ख़त्म ही नहीं होती। हम हर वक्त, आप देखें, जो खोखला होता है ना, उसकी सिर्फ बातें ही रह जाती हैं। फिर मैंने आपको पहले भी बताया था, खाली बर्तन बजता बहुत है, उसके अंदर डींगे ही डींगे होती हैं, कभी अपने इल्म पे, कभी अपनी दौलत पे, कभी अपने बहुत समझदारी पे, हर वक्त डींगे, क्या बात है हमारे अंदर, इसका मतलब हमारे अंदर कुछ भी नहीं है। जो बंदा कुछ होगा ना, याद रखें वो बजता नहीं है, उसका खुद ही पता ही चल जाता है लोगों, उसको बोलने की ज़रूरत नहीं थी, तराने की ज़रूरत नहीं होती, शेखियाँ मारने की ज़रूरत नहीं होती, ये वो ही करते हैं, याद रखें, जिनके अंदर कुछ नहीं है। अब आप देखें यहाँ पे, ये कोई आपको बात नज़र आती है सुलेमान अलैहिस्सलाम की? हालांकि ये वो मकाम हो सकता था जिसके अंदर, कैन यू इमेजिन, आप आंख बंद करें, आपकी वालदा पाकिस्तान में बैठी हूँ, और आप आंख बंद करें और खोलें और वो सामने आपके बैठी हूँ, हम आज भी बेहोश हो जाएंगे अगर ऐसे हमारे सामने हो जाए तो। और फिर अगर हमारे किसी कारनामे से हो गया, या हमारे किसी नौकर ने ऐसा करा, نوکر، اگر تو ان کے وزیر نے کیا یا ان کے کسی جن نے کیا تو وہ تو سلیمان علیہ السلام کے نوکر تھے، تو پھر سوچیں کہ پھر پرائیڈ کا ہمارا غرور کا حال کیا ہو جائے اور تکبر سے ہم کہاں پہنچ جائیں کہ میرے تو انڈر ایسے لوگ ہیں کام کرتے. کوئی چار لوگوں کا ہی باس بنا دیا جائے نا تو اس کی فخر اور وہ ہی نہیں ختم ہوتا کہ جی میں جی فلاں کمپنی کا وائس پریزیڈنٹ ہوں، اب میں فلاں کمپنی کا سی او، اور یہ تو میں نے ہی چلائی ہوئی کمپنی. دیکھ لیں پھر ہم کتنے چھوٹے ہیں اور یہ چیز ہمیں اور بھی چھوٹا کر دیتی ہے. تو کبھی ایسی حرکتیں نہ کریں. انہوں نے کیا فرمایا، ھذا من فضل ربی، یہ میرا رب کا فضل ہے. یہ نہیں کہ او میرا کارنامہ، میری بات، اللہ اکبر، یا چلو یہی کہہ دیتے یہ تو اس جن کا کام ہے، یہ تو میرے وزیر کا کام ہے، کیا بات ہے تمہاری. نہیں، یہ بھی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس کو منسوب کیا، یہ میرے رب کا فضل ہے. اچھا، ہمیں اگر پھر کوئی یعنی کوئی کسی ڈاکٹر نے کارنامہ کیا ہے یا کسی اور نے کیا تو ہم اس کے اعتراف میں اتنا کر دیتے ہیں، بس جی آپ کا کارنامہ، دیکھو ان کا، دیکھو یہ میرے ساتھی کا، یہ دیکھو میری امی کا کارنامہ، یہ دیکھو میرے والد کا. وہ نہیں تو نہیں کہہ رہے کہ یہ دیکھو میرے ایک جن کا کام، اتنا کیا بات ہو گئی اور اس کی تعریفیں کرنے لگے. نہیں، میرے رب کا، میرے رب کا. ہم کیوں اس بات کو بھول جاتے ہیں؟ اللہ اکبر، ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے بہت نعمتیں کی ہیں، لیکن کیا ہم بھی کہتے ہیں ھذا من فضلی ربی، یہ میرا گھر، ھذا من فضلی ربی، یہ میری گاڑی، ھذا من فضلی. نہیں جی ہم لے کر آئے، نہیں جی ٹیوٹا والوں کا کارنامہ، نہیں جی ہونڈا والوں کی بات، نہیں یہ جو میرا گھر ہے نا یہ فلاں بلڈر کا کارنامہ. بھائی اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اور نہیں جی ہم نے یہ بڑا بزنس ہے یا تو ھم نے ہی سیٹ اپ کیا ہوا. ھذا من فضلی ربی، اس کو یاد کر لیں، اور صرف یاد نہ کریں، یہ زبان کا کلمہ نہ ہو اور صرف اپنی عاجزی دکھانے کے لیے بڑے اور اندر شوخی اور اندر تکبر اور اوپر اوپر سے بول رہے، یہ نہیں ہو، بلکہ یہ واقعی دل سے نکلے. ھذا من فضلی ربی، میں کیا چیز ہوں، میرے رب کا فضل ہے. وہ چاہتا تو مجھے کسی اور خاندان میں پیدا کر دیتا، وہ چاہتا تو مجھے فقیر بنا دیتا، وہ چاہتا تو مجھے لنگڑا لولا بنا دیتا، وہ چاہتا تو مجھے ایسی صورت دے دیتا. آپ کے حسن کی کوئی تعریف کرے تو آپ کا کیا کمال ہے؟ یہ کس دن آپ نے بیٹھ کے اپنا حسن تراشا، یہ بتائیے، کس دن آپ نے بیٹھ کے اپنے اتنا اپنے رنگت کو یہ بنایا جیسی آپ کی رنگت ہے، آپ کی ناک کو تراشا، آپ کی آنکھیں بنائی، آپ کے لمبے لمبے بال خوبصورت بنائے، کس دن آپ نے یہ کیا، بتا سکتے؟ زیرو زیرو ہمارا اپنا کوئی کنٹریبیوشن ہے. یہ مال دولت محنت تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، کسی ایک کو کیسے مل جاتی ہے؟ یہ نہیں کہ اس کی بڑی ذہانت. تو پھر آپ قارون ہی بن گئے نا، جس نے کہا تھا جی میرے اپنے مطلب میری اپنی جو یعنی سکل ہے، اپنا ٹیلنٹ ہے، میں ہی خود اتنا ذہین ہوں، میں نے یہ ساری دولت بنائی. تو پھر قارون میں اور آج کے دولت مند میں کیا فرق رہ گیا؟ یہ میں نے اپنی امپائر جی کھڑی کی ہے، یہ میں نے یہ سارا بزنس سیٹ کیا ہے، اور کیا فرق رہا مجھے بتائیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو اس کی مذمت کی ہے قرآن میں، اور ہمارے منہ سے وہی باتیں نکلتی ہیں. بالکل ہم یہ ہمیں تو عاجزی سے جھک جانا چاہیے. جیسے وہ تحفے لے کر آئے نا تو ان کو لگا کہ ہم کیا لے آئے ہیں، ان کے تو اینٹوں سونے کی اینٹوں پہ جانور کھڑے ہوئے، ہم سونے کی اینٹیں لے کے وہاں سے چلے ہوئے 1500 میل سے، وہاں سے چل کے ہم لے کر آئے ہیں 100 اینٹیں اٹھا کے لانا، کہ کیا بڑی بات ہے. اسی طرح ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہاں سلیمان علیہ السلام، اور کہاں ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے گھر اور گاڑیاں، اور کیا انہوں نے نہیں تکبر کیا تو ہم کس بات کے اوپر کر رہے ہیں؟ وہ ایک بادشاہ ہو کے، ہم میں سے کون ہے جو بادشاہ ہے کسی مملکت کا؟ پھر بھی ہمارے سر جو ہیں وہ تکبر سے بھرے ہوئے، ہماری گردنوں میں سریا، ہم کسی کا سلام کا جواب صحیح سے دینا پسند نہیں کرتے، ہم کسی صحیح سے بات کرنا پسند نہیں کرتے. کوئی بھی ہم سے ذرا کم ہو پیسے میں تو ہم اس کو اپنے گھر بلانا اپنی شان کے خلاف سمجھتے، اس کو ہم لفٹ کرائیں، ہم نہیں لفٹ کراتے، ہم تو بس امیروں کو لفٹ کراتے. تو خود دیکھیں نا کہ یہ ساری تکبر کی باتیں ہیں، چاہے منہ سے نہیں بھی بولیں اس میں تکبر ہے. پھر آگے کیا کہتے ہیں، لِيَبْلُوَنِي، تاکہ وہ آزمائے مجھ کو. مجھے بتائیں کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی نعمت ہمیں ملی ہو، آج مجھے نئی گاڑی مل گئی یا آج مجھے بونس ملا تو میں یہ تو چلو یہاں تک، کبھی کبھی ہم میں سے کوئی لوگ کہہ دیتے ہیں نہیں جی برا اللہ کا شکر ہے، آگے یہ بھی کبھی خیال آیا لِيَبْلُوَنِي، کہ وہ اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے اس لیے دیا کہ وہ میرا امتحان لے لے، کس بات پہ؟ اَشْكُرُ اَمْ أَكْفُرُ، کہ میں شکر ادا کرتی ہوں یا میں ناشکری کرتی ہوں، میں پاس ہو گئی ہوں، یہ اس لیے کہ اللہ میرا امتحان لے، مجھے اللہ نے اولاد دے دی، میری شادی ہو گئی، میرے اچھے، مجھے کوئی خوشحالی مل گئی، مجھے کوئی بھی نعمت مل گئی، یہ میرا امتحان ہے میرا رب لے رہا کہ میں شکر بھی ادا کرتی ہوں. نہیں، ہم فوراً پارٹی تھرو کرتے ہیں، ہم فوراً ناچنے شروع ہو جاتے ہیں، گانا شروع ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں آج تو آپے سے باہر ہو جاؤ، خوشی کے ساتھ ہم آسمانوں پہ پہنچ جاتے ہیں، ہمارا تو دماغ ہی زمین پہ نہیں ہوتا، ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتی ہم کریں تو کریں کیا، آج تو بس آپے سے باہر، یعنی آج تو کہتے ہیں آج بس ہر چیز جائز ہے، آج ہر کچھ کرنا جائز ہے، جی اب ہم خوشی نہ منائیں، اب ہمیں خوشی منانے سے روک رہے ہیں. آپ نے کبھی اپنی خوشیوں میں یہ سوچا لِيَبْلُوَنِي أَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ، اللہ تعالیٰ مجھے آزما رہا ہے میں شکر کرتی ہوں یا نہیں، یہ میری مجھے خوشی میرے رب نے دی ہے، وہ مجھے دیکھنا چاہتا ہے میرے اندر شکر گزاری ہے یا نہیں ہے. اور شکر گزاری ہوتی کیا ہے، کیسے شکر کیا جاتا ہے، یہ بھی پتہ ہے. شکر گزاری یہ ہے کہ منعم، نعمت دینے والے کو ماننا، اعتراف کرنا میری یہ نعمت میرے رب کی طرف سے ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے شکر گزاری کہ انسان یہ سمجھے میرے اللہ کا دیا ہوا ہے. دوسری شکر گزاری کی کیا بات ہے کہ اس نعمت کو اپنی نعمت، اپنے رب یعنی اپنی نعمت کے دینے والے کا اعتراف تو کیا ہے، اس کے خلاف نہ استعمال کرے، اس کی فرما برداری میں استعمال کرے. تو ایک تو آپ نے اعتراف کیا کہ اس نے دیا ہے، مانے اس بات کو کہ میرا نہیں کارنامہ، یہ اس کا ہے. نمبر ٹو، اس کو اس کی فرما برداری میں استعمال کریں، یعنی صحیح اس کا استعمال، جس چیز کے اس نے دیا ہے اس کو اسی میں استعمال کریں. اب مثال کے طور پہ میرے رب نے مجھے گاڑی دے دی، تو گاڑی سنیما بھی جا رہی ہے، گاڑی جاب پہ بھی جا رہی ہے، گاڑی کلب میں بھی جا رہی ہے، گاڑی سیر و تفریح کے لیے بھی یوز ہو رہی ہے، کبھی نہیں گئی تو مسجد نہیں گئی، کبھی نہیں گئی تو اللہ کے راستے میں یوز نہیں ہوئی، تو پھر یہ تو ناشکری ہے نا. میری زندگی میرے رب نے دی ہے، یہ زندگی ہر چیز کے لیے استعمال ہو رہی ہے لیکن اللہ کی خاطر نہیں استعمال ہوتی. جس چیز کے لیے اس نے مجھے زندگی دی کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کے لیے نہیں استعمال ہو رہی. ٹھیک ہے، تو صرف زبان سے ہی اعتراف کر لینا کافی نہیں ہے، نعمت کو صحیح استعمال کرنا. میں آپ کو کہہ دوں آپ مجھے تحفہ دیں، میں آپ کو کہوں جی تھینک یو، اس کے بعد میں جا کے نا آپ کا تحفہ تو کوڑے میں پھینکوں، یہ کیا شکر گزاری ہے اس کی؟ یہ تو تھینک یو بولنا تھا، یہ تو صرف منہ کا تھا. تو یہ شکر گزاری میں، یا میں چلو پھینکوں نہیں، میں اٹھا کے اس کو اوپر رکھ لوں، کبھی یوز ہی نہ کروں، تو کیا یہ شکر گزاری ہے؟ اگر ہم کہتے ہیں قرآن ایک نعمت ہے، اگر ہم کہتے ہیں ہمیں لکھنے کو کہہ دیا جائے نا نعمتوں کو لکھو، تو ہم کہیں گے قرآن نعمت، اسلام نعمت، تو کیا شکر گزاری کریں؟ نعمت کا مطلب تو یہ ہوتا ہے، ہر نعمت کا تقاضا یہ ہے، ڈیمانڈ کرتی ہے کہ آپ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. ہر نعمت، ہم کبھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر نہیں ادا کر سکتے کیونکہ ہم نعمتوں کو گن ہی نہیں سکتے جب، تو شکر کہاں سے ادا کریں گے؟ لیکن جن نعمتوں کا ہمیں پتہ ہے، ہمیں تو ساری نعمتوں کا پتہ ہی نہیں، شعور ہی نہیں، بلکہ بعض دفعہ تو نعمت ہم سے چھنتی ہے نا، تب ہمیں پتہ چلتا ہے آئی یہ بھی نعمت تھی. ہمیں کیا پتہ ہمارے جسم کے اندر کیا کیا کچھ چل رہا ہے، ہمیں سے اکثر تو صرف نام ہی جانتے ہیں، ہمیں یہ بھی نہیں پتہ ان چیزوں کے فنکشن کیا ہیں، اور پورے جسم کا تو بالکل ہی سسٹم نہیں پتہ، کہاں کہاں پہ ہر آنتڑی، ہر وین، ہر آرٹری کیا کام کر رہی ہے ہمیں نہیں پتہ، آکسیجن کا کیا کام ہے ہمیں نہیں پتہ، کس طرح آ جا رہی ہے، کیا ہو رہا ہے اندر ہمارے، کچھ نہیں پتہ ہمیں، سیلز کیا کر رہے ہیں کچھ نہیں پتہ ہمیں، کیا شکر ادا کریں گے؟ سیلز ایک دم بڑھنا شروع ہو گئے نا تو کینسر ہو جاتا ہے، لیکن ہم نے کبھی شکر ادا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے سارا بیلنس رکھا ہوا؟ تو ایک ایک چیز نعمت ہے نا، یہ ہمیں نہیں پتہ، اور اٹس اوکے ہمیں نہیں پتہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، خود فرمایا کہ تم نہیں گن سکتے نعمتوں کو، تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ہمیں نہیں پتہ چلے گا، یہ نہیں ہمیں کہا گیا پتہ کرو اور ان کو گنو، لیکن جن کو آپ پتہ ہے کم از کم ان پہ تو شکر ادا کر لیں، جن کو ہم مانتے ہیں کہ یہ نعمت ہے کم از کم اس کے اوپر تو اظہار کریں کہ میں اعتراف بھی کروں اور میں پھر اس کو صحیح استعمال بھی کروں، اور زبان سے ہی صرف نہیں، دل بھی میرا واقعی مانے کہ اللہ تیری ہی دی ہوئی نعمت ہے، میرے مالک میں کیا چیز ہوں، तू मेरा मालिक है, मैं तो सारी की सारी, सर से पैर तक तेरी दी हुई नेमतों के अंदर डूबी हुई हूँ। मेरा अपना तो कुछ भी नहीं मेरे मालिक। ऐसी आजजी होनी चाहिए, शुक्रगुजारी से आजजी आती है, ना शुक्री से तकब्बुर आता है। तो जितनी आपके अंदर शुक्रगुजारी होगी उतनी आजजी आएगी, और ये शुक्र ही नहीं है ज़िंदगी के अंदर तो कुफर है फिर, ना शुक्री है। तो ना शुक्री यही है कि बस अपने आप को बहुत बड़ी चीज़ समझ लेना, अपनी बड़ाई का इजहार करते रहना, ये ना शुक्री है। चाहे दूसरों पर रोब डालने के लिए कर रहे हैं, इल्म का भी एक जो तकबर होता है वो होता है कि इंसान उसमें भी तकबर, उसकी बड़ाई का इजहार करता है। अगर आपको ये पता हो कि मेरे पास जो इल्म है मेरा कहाँ है, मेरे रब ने मुझे दिया, ये दिमाग भी उसने दिया कि मैं समझूँ, ये अकल भी उसने दी, समझ भी उसने दी, हाफ़ज़ा भी उसने दिया, अगर मुझे चार बातें बोलनी आ गई, मेरे रब तेरा ही कमाल है मेरे रब, मेरी अपनी ताकत नहीं है, तो कभी आप बोल सकेंगे बड़ी बातें? फिर कभी आपको तकबर आ सकेगा? और नेकी का भी कभी तकबर ना कर। क्या हम कहते हैं ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, इसकी तस्बीह कर रहे हैं? मैंने आपको बताया था ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला का मतलब क्या है, नेकी की मेरे अंदर कोई ताकत नहीं है, अल्लाह तू ही तौफीक देने वाला है, अल्लाह मेरे अंदर कोई कुदरत नहीं, अल्लाह तौफीक तेरी तरफ से होती नेकी। तो फिर किस बात पे बड़ाइयाँ करते हैं कि हम बड़े दीनदार हैं और देखो उनको फलाने को वो ऐसा है वो ऐसा है। अगर गुनाह से बचे हुए हैं ना, तो आप जब ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला कह रहे हैं तो यही मतलब है कि अल्लाह गुनाह से बचने की मेरे अंदर क्या ताकत है, अल्लाह तेरे पास ही कुव्वत है कि तू ही बचा ले जिसको बचा ले, ला मैं तो नहीं बच सकती। मुझे बताएं ये तस्बियां कर करके तो रुकते रहते हैं, उसके बाद तकबर के कलमे कैसे आते हैं, ये दिमाग में ये तकबर क्यों भरा हुआ है, हम बड़ी चीज हैं। तो वो कहते हैं वमन शकर फइन्नमा यशकुरु लिनफ्सिही, जो शुक्र अदा करता है ना वो अपने लिए शुक्र अदा करता है, अल्लाह ताला को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप बड़े शुक्र गुजार हो गए तो अल्लाह ताला के कुबातियात में ज्यादा इजाफा हो गया, नहीं, या आप ना शुक्री करें तो कोई कमी आ गई, नहीं है। बल्कि मुस्लिम शरीफ में ही तो हदीस है, हदीस है कुदसी, अल्लाह ताला फरमाता है मेरे बंदो अगर तुम्हारे अगले पिछले इंसान जिन बेहतर से बेहतर और नेक से नेक बख्त हो जाएं, यानी पहला जिन से लेके आखिरी जिन तक, पहले इंसान से लेके आखिरी इंसान तक ऐसे हो जाएं, इतने हो जाएं, सबसे बेहतरीन तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उनके जैसे हो जाएं बिलफर्ज, तो अल्लाह ताला फरमाता है मेरी बादशाहत में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेरा मुल्क नहीं बढ़ेगा। अगर सब के सब अव्वल से आखिर तक इंसान और जिन, पहले आखिरी इंसान तक सारे शैतान की तरह बन जाए, अस्तग़फिरुल्लाह, बदबख्तरीन सबसे बुरे बन जाए, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरा मुल्क नहीं घटना, ये तो सिर्फ तुम्हारे आमाल हैं जो जमा होंगे और तुमको मिलेंगे। जो भलाई पाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करे, जो बुराई पाए तो अपने नफ्स को मलामत करे। तो अल्लाह ताला को फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी बादशाहत में कोई ना कमी आती है ना ज़्यादती होती है तुम्हारी वजह से। तो ये ना करो कि शुक्र करने से पता नहीं अल्लाह ताला को कोई फ़र्क पड़ा जो इतना कह रहा है वो, कि शुक्र करो, शुक्र करने से तुम्हें फ़र्क पड़ेगा, तुम्हारी नेकियां बढ़ेंगी, तुम्हारे अंदर शुक्रगुजारी आएगी तो आजजी आएगी, तुम फिर अपने कमाल नहीं समझोगे, फिर तुम दूसरों पर स्पेंड करोगे, फिर तुम झुके रहोगे। अल्लाह अकबर, सुलेमान अलैहिस्सलाम की तो सल्तनत ऐसी थी कि उसके बाद उस क़यामत तक किसी को ऐसी नहीं मिलनी, फिर भी क्या फरमाया कि जो शुक्र अदा करे वो अपने लिए करता है, और ये मेरे रब की आजमाइश है मेरे ऊपर, और जो कुफर करे फ़इन्ना रब्बी गनीयुन करीम, मेरा रब गनी है करीम है, वो बेनियाज है, वो इज़्ज़त वाला है, यानी अल्लाह ताला को मोहताजी नहीं है तुम्हारी शुक्रगुजारी की, वो बेनियाज है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह ताला ने फरमाया अव्वल आखिर सारे जिन इंसान अल्लाह ताला से मांगने लगे जो मर्जी मांगे, आप जन्नतें मांग लें, जन्नतों से 10 गुना ज़्यादा मांग लें, कितना भी मांग लें, जो आपके दिमाग में आता है मांगे, अल्लाह ताला सब को भी अता करे, तो उसकी बादशाहत में, उसकी सल्तनत में इतनी कमी आती जितनी सुई आप ना समंदर के अंदर डबो के निकालें ना, तो समंदर में जितना फ़र्क पड़ गया ना उतना कमी होगी उसकी बादशाहत के अंदर, उतनी उसकी यानी ख़जानों में इतनी सी कमी आएगी, यानी सारों को दे के भी। आप मुझे बताएं क्या कभी आप में से किसी ने सुई तो छोटी चीज़ है उंगली भी डबो के निकाली और कभी कहा हो समंदर में से और कहा हो हाँ देखो समंदर में कितनी कमी आ गई है, कभी कमी आई है क्या? ये कुछ सिग्निफिकेंस भी है, सिग्निफिकेंट चीज़ भी है, कुछ अहमियत है इसकी? एक एक सुई कि नोक के ऊपर जो कुछ लग गया बस इतना है, सब कुछ आपने मांग लिया, तो اس کو آپ کے شکر کی کیا ضرورت؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب ہم کہیں اللہ تعالیٰ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا تو مجھے شکر ادا کرنے کی کیا ضرورت ہے. نہیں, شکر میں اپنے لیے کروں گی, اس کی مجھے ضرورت ہے. اللہ اکبر. تو قال نکروا لها عرشها, تو انہوں نے فرمایا سلیمان علیہ السلام نے کہ بدل ڈالو اس کے تخت کو. ننظر اتہتدی ام تکون من الذین لا یہتدون, ہم دیکھتے ہیں اس کو پہچانتی ہے, وہ ہدایت پاتی ہے, اس کو سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی, راہ پاتی ہے اس کو, یعنی اپنا تخت پہچانتی ہے نہیں, یعنی اس کا اس کے اندر چینجنگ کر دو ذرا. تو جن آپ کو کہہ دیا انہوں نے, اب وہ اس کی ذہانت کا امتحان لینا چاہتے تھے کہ کتنی ذہین ہے. اللہ اکبر.